کا دین بچایا اس کا نام حسین
سلیم سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذان محترم حسینیت واحد الہی نصیحت کے عنوان سے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا. یہ گفتگو تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہوتی جا رہی ہے. اس آیت کے ذیل میں جہاں بیان کیا گیا کہ خداوند کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انسانوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہے, فرماتا ہے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, صرف ایک بات کا معاوضہ. اگر انسان خدا سے کسی ایک چیز کو طلب کرے تو خدا کہتا ہے کہ وہ ایک چیز یہ ہے کہ تم قیام کرو للہ, مثنا و فرادا, دو دو کر کے یا اکیلے اکیلے, کہ یوں کہیں کہ دو دو کر کے اور اکیلے اکیلے, یعنی اجتماعی طور پر بھی خدا کے راستے میں قیام کرو اور انفرادی طور پر بھی خدا کے راستے میں قیام کرو, لیکن قیام للہ ہونا چاہیے, خالصتاً خدا کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر تم دیکھو اس رسول کی جانب جس کے ساتھ, جس رسول نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے, کہ اس کی زندگی کے اندر سوائے نورانیت کے, سوائے ہدایت کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ما بصاحبکم من جنہ, یہ تمہارا جو صاحب ہے جس نے تمہارے ساتھ جس زندگی گزاری ہے, یہ 40 سال کا عرصہ جس نے گزارا ہے اور اس کے بعد مزید 23 سال کا عرصہ, ما بصاحبکم من جنہ, یہ جنونی نہیں ہے, اس پہ کوئی جنون طاری نہیں ہوا. یہ جو باتیں لے کر آیا ہے, جو تمہیں تعلیمات دینا چاہ رہا ہے, یہ جو پیغام لے کر آیا ہے, سب کا سب حق پر مبنی ہے, اس میں کسی قسم کا جنون نہیں پایا جاتا. یہ عین حقیقت ہے, عین واقعیت ہے. ان ہوا الا نذیر لکم, یہ تمہیں ڈرانے آیا ہے, تمہیں حقیقت سے آشنا کرنے آیا ہے, تمہاری ہدایت چاہتا ہے. بس یہاں پر واضح سی جو نصیحت ہے خداوند کریم کی طرف سے, اور اس کو جس الفاظ میں بیان کیا گیا کہ میں تم کو صرف ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں, کہ اگر واقعا اپنا کمال چاہتے ہو, اپنی ہدایت چاہتے ہو, فلاح چاہتے ہو, تو ایک وہ نصیحت میری یہ ہے کہ قیام کرو خدا کے راستے میں, اور یہ قیام للہ ہو. اور پھر تم جب تصدیق کرو گے اس پورے دین کی اور اس دین کے لانے والے کی, اور دیکھو گے یہ حق اور حقیقت پر مشتمل ہے, تو پھر جب اس کی تصدیق کرو, پھر اس کے مطابق عمل کرو, اور تمہاری زندگی اس طرح سے پھر جو باقی زندگی ہے اسی کے مطابق ہو. جب ایک چیز کا تصدیق کر لو گے, پھر اس کے مطابق جب تم اپنی زندگی گزارو گے, اور پھر اس دین کے اوپر جب تم دیکھو کہ یہ حق اور حقیقت پر مبنی ہے, عین واقعیت ہے, اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے, اس کا لانے والا جو نبی ہے وہ جنونی نہیں ہے بلکہ خدا کا پیغمبر ہے, یہ تم سب چیزوں کی تصدیق کرنے کے بعد اب آئی تمہاری زندگی کے اندر جو چیز نظر آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب تم نے تصدیق کر لی تو خدا کے راستے میں پھر قیام کرو. تمہارے پاس کوئی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی بہانہ ہو, کوئی عذر ہو کہ تم خدا کے بارگاہ میں پیش کر سکو, نہیں. جب حقیقت واضح ہو گئی تو خدا کے راستے میں قیام کرنا ضروری ہے. بس اسی آیت کے ذیل میں, اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر ہم کو تمام انبیاء کی جو چاہے وہ پہلے کے سابقہ انبیاء ہوں, چاہے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور چاہے بعد آنے والے آئمہ اور معصومین علیہ السلام ہوں, ان سب کی زندگی کا جو محور ہم کو نظر آتا ہے وہ یہی قیام للہ کے اوپر ہے, کہ سب نے خدا کی اس یہ جو نصیحت ہے, یہ جو معاوضہ ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے اس کا محور قیام للہ ہونا چاہیے. چاہے سابقہ انبیاء ہوں ان میں بھی ہم یہی نظر آتا ہے, اور بعد میں آنے والی زندگیوں میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے. اور پھر ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا خاص طور پہ جن کی ایام ہے اور جن کی یاد میں ہم یہ ایام مناتے ہیں، ان کا اس قیام کا جب اس پہ غور کرتے ہیں اور ان کی جو بیانات ہیں، ان کے اقوال ہیں جو خود آپ نے اپنے اس قیام کے بارے میں فرمائے، جب اس پہ غور کرتے ہیں تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو قیام کیا ہے اس کا مقصد اپنے نانا کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ تمام جو مقاصد اہداف کو بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اپنے جد کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، جس سیرت کو میں اپناؤں گا، جس روش کو میں اپناؤں گا وہ میرے نانا کی سیرت ہوگی اور میرے والد کی سیرت ہوگی. واسیر اب سیرت جدی و ابی، یہ دو چیزیں میرے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو میں اپنے سامنے رکھوں گا اور میری سیرت بھی اسی کے مطابق ہوگی. اس لیے اس تناظر میں سیرت نبوی کا کچھ مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی، اور پھر کچھ سیرت علوی کے جو اہم نکات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہوئی. اب جب سیرت نبوی اور سیرت علوی کا ہم نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے آپ جب مبعوث ہوتے ہیں، خدا نے آپ کو بھیجا مکہ کی سرزمین پر، اور آپ نے اس معاشرے کو جاہلیت سے نکالا، کس چیز کے نتیجے میں باہر نکالا؟ قیام للہ کے نتیجے میں باہر نکالا، خدا کے راستے میں قیام کیا اور جہاد کیا، اپنے وظیفے کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اور اس راستے میں آنے والی ہر مشکل کو برداشت کیا، اور اس کے نتیجے میں اس معاشرے کو جو کہ جاہلیت کے اندر اور جو اس تاریکی کے اندر جو گھرا ہوا تھا اس کو نور کی طرف لے کر آتے ہیں، اس کو جاہلیت سے نکال کر علم اور حکمت کی طرف لے کر آتے ہیں. لیکن بعد میں آپ کے جانے کے بعد دوبارہ سے حالات تبدیل ہوتے ہیں اور آپ کے وصی کا زمانہ آتا ہے. آپ کے حالات مختلف ادوار کے اوپر جو مشتمل ہیں، مختلف ادوار میں آپ نے مختلف حالات کے اندر مختلف طریقے سے اپنی اس قیام کو مختلف طریقے سے انجام دیا، کیونکہ جس طرح سے بیان ہوا کہ قیام للہ جو ہے ضروری نہیں ہمیشہ ہاتھ میں تلوار لے کر انسان جو ہے قیام کرتا ہے، نہیں، قیام للہ کے اندر جو اصل چیز ہے کہ انسان اس وظیفے کو، اس رسپانسبلٹی کو، اس ذمہ داری کو ادا کرے جو اس کے اوپر خدا کی جانب سے ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے کہ ان حالات میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، نہیں، جس قسم کے حالات ہیں اسی کے مطابق وہ دیکھے کہ اس وقت اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. اور یہی کام امام علیہ السلام کرتے ہیں کہ آپ کے مختلف جو حالات زندگی ہیں ان کے اندر جب دیکھتے ہیں تو رسول خدا کی زندگی کے اندر جو آپ ان کی زیر سایہ جب زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کے کیا حالات ہیں، اور پھر آپ کی رحلت کے بعد آپ کے کیا حالات ہیں، اور شروع میں آپ کے جو وہ 25 سال جو ہیں اس میں آپ نے کس طرح زندگی کو گزارا، کیا آپ اس وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا نہیں، آپ نے اس وقت بھی اپنے وظائف کو اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور یہ نہیں کہا کہ اب تو مجھ سے خلافت جو چھن گئی ہے اب میرا اس امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ جو کرنا چاہیں کرتے رہیں، یہ معاشرہ جہاں جانا چاہے وہ چلتا رہے، جب مجھ سے میرا حق چھن گیا اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. نہیں، جس طرح سے عرض کیا کہ ایک ماں جس طرح سے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس شخص نے اس ایک ماں کی طرح اس پوری امت کی جو ہے پرورش کی ہے، اس درخت کو اس نے جو ہے یہاں تک جو اس کی جو پرورش ہوئی ہے ایک باغبان کی طرح، یہ محبت کرتا ہے اس امت سے. ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ مجھے خلافت نہیں ملی اب میں کچھ نہیں، بلکہ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر ایک ایکٹیو رول حتیٰ اس زمانے میں بھی ادا کیا. اسی لیے آپ کو بار بار ملتا ہے خلیفہ دوم کا وہ کال کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ کیا تھا؟ یہ بار بار آپ ہیلپ کرتے ہیں. کیوں ہیلپ کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے امت اسلامی کی جو ہیلپ ہو، اور وہ جہاں پہ مسائل میں اور مشکلات میں گھرے تو ان کو اس امت کو جو ہے باہر نکالا جائے. خیر، یہ دور گزرتا ہے، اس کے بعد آپ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے. خلافت کے زمانے کے اندر وہ حالات اب اتنے تبدیل ہو چکے ہیں کہ 25 سال کا وہ عرصہ جو کہ ایک رہبر الہی اس شخص کی ہدایت کے بغیر گزر چکا ہے کہ جس کو خدا نے مقرر کیا تھا اس معاشرے کے لیے، اس امت کے لیے، اور اس کے اندر دوبارہ سے آثار جاہلیت آنا شروع ہو چکے ہیں. اب آپ جب خلافت کو لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حالات سخت ہوں گے، اور میں جب اس امت کی رہنمائی دوبارہ سے کرنا چاہوں گا اور اسی شرط کے مطابق جو میں نے قبول کی ہے کہ میں خدا کی کتاب اور رسول کی سیرت کے مطابق حکومت کروں گا، تو لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. اسی لیے پہلے خطبے میں آ کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تو مجھے اس وقت خلیفہ تو بنا رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب میں خلافت پر آؤں گا تو میں اپنے ان اصولوں کے مطابق عمل کروں گا. اور پہلے سے پہلے ہی خطبے میں جو سب سے پہلی جو ان کی سپیچ ہے خلافت کو قبول کرنے کے بعد، اس سپیچ میں تمام چیزوں کو بالکل صاف اور شفاف طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. اور رہبران الہی کا ہمیشہ سے یہ خصوصیت رہی ہے کہ کبھی کسی کو دھوکے میں نہیں رکھتے، کبھی کسی کو فریب میں نہیں رکھتے، بلکہ ہر چیز جیسی ہے اس کو صاف اور شفاف طور پہ بیان کر دیتے ہیں. اور یہی چیز آپ کے بیٹے کی سیرت میں ہم کو نظر آتی ہے. امام حسین علیہ السلام بھی جب قیام کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں اور مکہ سے جب کربلا کی جانب حرکت کرنا شروع کرتے ہیں، اس وقت صاف طریقے سے اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ اس راستے کے اندر ہمارے لیے قتل ہے، ہمارے لیے جو شہادت لکھی ہوئی ہے، بس ہر وہ شخص جو کہ چاہتا ہے ہمارا ساتھ دے، بس اپنا خون دل دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے، اور جو اس شخص سے کام کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آ جائے، وہ خوش آمدید اس کو کہتے ہیں۔ لیکن کوئی چیز چھپائی نہیں کہ یہاں پہ یہ ہوگا اور یہاں پہ ہمیں جو ہے سلطنت ملے گی، اس کے بعد جو ہے یہ ہونے والا نہیں، ہر چیز صاف شفاف کہ اس طرح کے جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ چیز واضح نظر آ رہی ہے۔ بس امام علیہ السلام بھی جب آتے ہیں خلافت میں، اس اپنے منشور کو بیان کرتے ہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے پیشن گوئی کی ہوتی ہے اور جس طرح سے آپ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے امام علیہ السلام اس عدالت کو اس معاشرے کے اندر نافذ کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تین جنگوں کے بعد جب جنگ نہروان بھی ہو جاتی ہے، اب امام علیہ السلام کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ امام علیہ السلام جب جنگ کے نہروان سے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم بھی، چونکہ ہمارا جو اصلی وہ جو جس چیز کے لیے ہم صفین میں باہر نکلے تھے اور ہم امیر شام سے جو جنگ ہوئی تھی، وہ چونکہ جو ہدف تھا بھی پورا نہیں ہوا، تو اس لیے ہمیں دوبارہ سے جو ہے جنگ کے لیے جانا ہوگا اور ایک اور مرتبہ جو ہے وہ امیر شام سے جنگ ہوگی۔ یہاں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ تھک گئے ہیں، ہمارے اسلحہ جو ہے وہ اس طرح سے یوز ہو کہ بالکل جو ہے ناکارہ ہو چکا ہے، اس کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے تھوڑی آرام کی ضرورت ہے، ہمیں نئی فوج کی ضرورت ہے، نئی قوت کی ضرورت ہے، مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، دوبارہ سے کوفہ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، راستے میں نخیلہ کے مقام پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے، جب تک تم لوگ اپنی تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ تھک چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، تو ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں اور تم لوگ جاؤ تھوڑی تھوڑی تعداد کے اندر اپنے گھر والوں سے جا کے ملو اور تھوڑے اپنے جو ہے جیسے کہتے ہیں دوبارہ سے وہ توانائی حاصل کر کے اور دوبارہ سے فریش ہو کے اور واپس جو ہے اس طرف آؤ اور ہم لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ شام کی طرف اور امیر شام سے جنگ کے لیے جائیں گے اور اس مسئلے کو جو ہے ہمیشہ وہ جو یہ جو فتنہ ہے اس کو ختم کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ امام علیہ السلام وہاں پہ جو پڑاؤ ڈالتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، شروع آہستہ آہستہ لوگ جو اپنے گھروں میں جو جانا شروع کرتے ہیں کوفہ کی طرف، پہلے شروع میں کم تعداد ہے، آہستہ آہستہ جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، واپس آنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اتنے لوگ چلے جاتے ہیں امام علیہ السلام کو چھوڑ کر اور واپس نہیں آتے کہ امام فقط اپنے نزدیکی اصحاب کی طرح کے ساتھ جو ہے وہاں پہ باقی بچ جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ امام علیہ السلام کے جو آخری جو 2 سال ہیں وہ انتہائی سخت حالات کے اندر امام نے گزارے ہیں، اور امام دیکھتے ہیں کہ جب واپس آنے والے اتنے کم تعداد ہے اور جن کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی، تو مجبوراً آپ بھی کوفہ میں وارد ہو جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام آخر تک یہ کوشش کرتے رہے کہ ہمیں ایک اصل جو ہمارا ہدف ہے اس فتنے کو جو ہے ختم کرنا ہے۔ امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جب تک یہ فتنہ باقی رہے گا، جب تک اس امت کے اندر وہ اصلاح نہیں ہو سکتی، دوبارہ سے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، لیکن لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے۔ امام علیہ السلام بہت ہی خوبصورت ایک جملہ فرماتے تھے، جب لوگ تھک گئے، جب اس طرح کے مسائل کو دیکھ کے جب آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے، امام علیہ السلام فرماتے دیکھو تم اس وقت جو ہے عدل پہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن یاد رکھو کہ جو عدل کی سختی کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس کے لیے ظلم کی سختی برداشت کرنا زیادہ مشکل ہوگا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ جو ہے اس وقت جو ہے مشکل ہے یہ تمام اس قیام کو کرنا اور ان حالات کو ان مصائب کو برداشت کرنا مشکل ہے، جب تم ظلم کی چکی میں پسو گے، جب تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر اس وقت وہ امت جو ہے آپ کا ساتھ دے دیتی اور اس وقت تھوڑے مصائب برداشت کر لی جاتے ہیں، مشکلات برداشت کر لی جاتی، تو یہ حالات نہیں ہوتے۔ خیر، امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا جاتا، آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے، آپ کے بعد جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے بابا کے ساتھ ہوا، آپ کا ساتھ نہیں دیا جاتا، مجبور ہو جاتے ہیں امام علیہ السلام صلح کرنے پر، اور پھر صلح کے بعد اس وقت جو ہے وہ امیر شام جو ہے اس پورے عالم اسلام کا وہ خلیفہ بن جاتا ہے، یعنی بلا منازعہ، بغیر جسے کیسے کوئی اس کا اپوننٹ نہیں ہے، اور خود جو ہے وہ پورے عالم اسلام کا اس پوری سلطنت کے اوپر جو ہے قابض ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ 20 سال جو گزرتے ہیں 40 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک کا جو وقت ہے، اس کے درمیان امیر شام کی حکومت ہے، اور اب حالات جو ہیں اور زیادہ تیزی سے اس طرف پلٹتے ہیں، کس طرف پلٹتے ہیں جہاں سے آغاز ہوا تھا، وہ جاہلیت کا جو زمانہ جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی اور جہاں پہ نبی کو بھیجا گیا تھا، دوبارہ سے حالات جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو زمانے جاہلیت کی اہم خصوصیات تھیں وہ دوبارہ سے اب اس معاشرے کے اندر سر اٹھانا شروع کرتی ہیں، دوبارہ سے ہم کو نظر آتی ہیں کہ وہی چیزیں دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئی ہیں، وہی جو معاشرے کے اندر جو ایک کلاس ڈفرینس تھا، ایک طبقہ جو ہے امیر تھا، ایک طبقہ غریب تھا، ایک طبقہ جو ہے قدرت مند تھا، ایک ضعیف تھا، یہ چیزیں ہم کو نظر آنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کے معاشرے کے اندر جو معیار تھے فضیلت کے، وہ اب چینج ہو گئے ہیں، وہ معیار اب تقویٰ کا معیار نہیں رہا، بلکہ وہ معیار جو ہے قبیلہ اور یہ تمام چیزیں، پیسہ اور دولت اور مقام اور شہرت، یہ تمام چیزیں جو اب معیار ہو گئیں گی، کس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی اس کو معاشرے میں اتنا ہی زیادہ مقام ملے گا۔ حتیٰ وہ چیزیں کہ جس کو اسلام نے آیا اور بہت سختی کے ساتھ اور زحمت کے ساتھ ختم کی، جیسے شراب پینا اور جیسے جو ہے سود، یہ چیزیں بھی جو اس معاشرے کے اندر اب واپس آ چکی ہیں، اور علل اعلان جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر شراب پی جا رہی ہے۔ ابھی امام علیہ السلام، ابھی رسول خدا کی رحلت کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ 30 سال کا عرصہ نہیں گزرا، اور ایک ایسی چیز جس پہ قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، ربا کے اوپر قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، وہ تک اس معاشرے کے اندر جو ہے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ایک والی جو ہے کسی علاقے کا، ایک حاکم جو ہے وہ شراب کی حالت میں نماز پڑھاتا ہے، لیکن لوگ اعتراض نہیں کرتے، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں حالت شراب میں، مست حالت کے اندر۔ یہ وہ معاشرہ ہے، اس کی صورتحال ہے کہ اس حد تک اس کے اندر بگاڑ آتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ضمیر کا مر جانا انسان کے جو ہے، لوگ بہت ساری چیزوں کو ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وجدان جو ہے انسان کا، ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ جس طرح سے جاہلیت کے زمانے کے اندر لوگوں کا آمدنی کا ایک، درآمد کا جو ایک ذریعہ تھا، اہم ذریعہ، وہ کیا تھا؟ ڈاکے ڈالتے تھے اور اس طرح سے وارداتیں کرتے تھے اور اس طرح سے پیسہ کمایا کرتے تھے۔ دوبارہ سے یہ وارداتیں اور ڈاکے جو ہیں اس عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، بلکہ اس کو پشت پناہی حاصل ہوتی تھی خود حکومت کی طرف سے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ہراساں کیا جائے، خاص طور پر اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نہ فقط ڈاکے ڈالے گئے، بلکہ یہاں تک تاریخ نے لکھا کہ خواتین کو اسیر تک کیا گیا، یعنی معاشرہ اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ حتیٰ یہ وہ کام جو کہ شاید جاہلیت کے اندر بھی نہ ہوتا ہو، اب اس معاشرے کے اندر ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ایک محقق تاریخی فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت جدید جو واپس آتی ہے، یہ زیادہ خطرناک شکل میں واپس آتی ہے۔ اس سے پہلے کی جو جاہلیت تھی، اس سے پہلے دین نہیں تھا، اب یہ جو دین کے آنے کے بعد کی جاہلیت ہے، یہ زیادہ سخت ہے، زیادہ اس کے اندر بے شرمی بے حیائی زیادہ ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بس لوگوں کا وجدان جو ہے، لوگوں کا ضمیر جو ہے اس طرح سے مردہ ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ایک دو اہم شخصیات کا میں آپ کا ذکر کروں، مثلا عبد الرحمن ابن حسان، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، ایک ایسے ایک پاک شخصیت ہے شیعہ علی ابن ابی طالب میں سے ہیں، ان کو زندہ زندہ دفن کر دیا جاتا ہے لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی حالت آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے۔ عمر ابن حمک خزائی، جو ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جس کو دیکھتے ہی انسان کو جیسے فرض، جسے ہم کہتے ہیں نا خدا یاد آتا ہے، ایک متقی پرہیزگار زاہد انسان جس کے چہرے پہ جیسے بالکل آثار عبادت نمایاں ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کہ جو حجر ابن عدی کے دوستوں میں سے ہیں، جو حجر ابن عدی آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ نے علیکم السلام شیعہ نے اہل علی ابن ابی طالب میں سے تھے، ان کے دوستوں میں سے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ریئیکشن نہیں آتا۔ خود حجر ابن عدی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ، تم کو جو ہے وہ ایک درود بھیجے محمد علی محمد اور تمہیں جو ہے وہ پناہ دی جائے گی، اور جب وہ آتے ہیں ان کو اسیر کر لیا جاتا ہے، دھوکہ دہی ہوتی، فریب۔ دیکھیں یہ چیز جاہلیت کے زمانے میں بھی نہیں ہوتی تھی کہ اگر آپ کسی کو کوئی قبیلہ جو ہے امان دے دے تو اس امان کی پھر وہ جو ہے وہ پاسداری کرتا تھا، اس کے اندر خیانت نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن حجر ابن عدی کو بلایا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے اس خط کے اندر شامل ہے جو آپ نے امیر شام کو بعد میں لکھا، اور اس پہ اعتراض کیا کہ تو نے وہ کام کیا کہ حجر ابن عدی کو تو نے بلایا اپنے پاس اور ان کو اس طرح سے وعد و وعید دیا، اور اس طرح سے ان کو پرومس کیا کہ آپ تمہارے پاس آ جاؤ، تم کو امان ملے گی، امان ملے گی، کہ اگر اس قسم کی امان جو ہے وہ صحرا کے جانوروں کو دی جاتی تو وہ بھی اس کا جو ہے فریب میں آ کے تمہارے پاس آ جاتے۔ اس حد تک تم نے ان سے کہا، اور پھر جب وہ آئے تو تم نے ان کو جو ہے شہید کر دیا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، حجر ابن عدی جیسے صحابی، حجر ابن عدی وہ صحابی جو صحابی رسول بھی ہیں، یعنی اس زمانے سے جو ہیں اس خاندان کے ساتھ ہیں، اور لوگ جانتے ہیں حجر ابن عدی کا مقام، اور لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کیا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، لوگوں کا ضمیر جو ہے مردہ ہو چکا ہے۔ حتیٰ حجر ابن عدی کی شہادت عجیب ہے، اس پر جب ان کو جب شہید کرنے سے پہلے جو جواز چاہیے تھا کہ ہم جو ہے اتنی بڑی شخصیت بلا کر ان کو شہید کرنا، تو کوفہ کے بڑے بڑے جو قبائل ہیں ان کے سرداروں کو، 70 سرداروں، سردار جو ہیڈ ہیں اپنے قبائل کے، ان سے جو ہے اس بات پہ دستخط کروائے گی، ان کا امضا لیا گیا، ان کی تائید لی گئی کہ ہاں حجر ابن عدی جو اپنے دین سے مثلا فرض کریں کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ یہ کوفہ کے اندر 70 لوگوں نے 70 عام لوگوں نے نہیں، جو اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، انہوں نے تائید کی کہ ہاں حجر ابن عدی کو شہید کر دیا جائے۔ یہ حالات ہیں اس معاشرے کے اندر. اب یہ حالات وہ ہیں کہ جو ابھی اس 40 سے لے کے 61 ہجری کے بیچ کے حالات ہیں. جیسے ایسے زمانہ بڑھتا آگے بڑھتا چلا رہا ہے, آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, یہ زمانہ اور جاہلیت کی طرف پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے, اور زیادہ اس کے اندر حالات جو ہیں وہ جاہلیت کے. تو یہ زمینہ جو ہے, جو کہ گراؤنڈ جو ہے بنتا چلا جا رہا ہے جاہلیت کا, اس کے اندر اہم ترین چیزیں جو ہم کو نظر آتی ہیں وہ جو معاشرے کے جو لیڈرز ہیں, جو خواص جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا جو ہے وہ لغزش ہونا, ان کا جو ہے وہ گر جانا. دیکھیں جو مراحل ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں, ہم کو احادیث کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے, اس کا خلاصہ یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ جو مراحل ہیں کس طرح سے کام ہوتا ہے. پہلے دن سے تو نہیں ہو جاتا, یہ چیز آہستہ آہستہ واقع ہوتی. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, شیطان آتا ہے اور ابلیس جو ہے اپنے اس وسوسوں کے ذریعے سے, ایک جسے کہتے ہیں ایک امبریلا ہے, آپ کو جو ہے اس امبریلا کے اندر لینے کی کوشش کرتا ہے. آپ اس کے سائے کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں, وہ وسوسہ کرتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر جگہ پیدا کرتا ہے. بعض نجم اللہ کے کلمات کے اندر اس طرح ملتا ہے کہ جس طرح سے ایک وہ بچے دیتا ہے تمہارے سینے کے اندر, جیسے ایک پرندہ ہے ایک گھونسلے کے اندر بچے دیتا ہے, اس طرح سے شیطان جو ہے تمہارے دل کے اندر نفوذ کر جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے بچے دینا شروع کرتا ہے, اور پھر وہ بچے جو ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں, یہاں تک کہ تمہارے پورے دل کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو پہلے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ایک امبریلا کی مانند ایک چھتری کو اپنے اس میں لے کر آئیں, کہ اس طرح سے شیطان کا ایک سایہ جو ہے اس انسان کے اوپر یا ایک معاشرے کے اوپر, فرق نہیں پڑتا, آپ انڈیویجولی لیں, انفرادی طور پر لیں یا ایک اجتماعی طور پر لیں, اس معاشرے کے اندر شروع میں جو ہے آہستہ آہستہ ایک برائی آئی اور ہم نے اس نے جو ہے معاشرے نے جو ہے اس کا کوئی زیادہ رسپانس نہیں دکھایا, اور لوگ اس کے جو ہے ان کا ٹھیک ہے یہ اس کی جو قباحت ہے وہ کم ہوتی چلی گئی, اور اس یہ دیکھیں یہ سایہ جو ہے یہ شیطان کا اس معاشرے کے اوپر اب بڑھ رہا ہے, اس شخص کے دل کے اوپر اب بڑھ رہا ہے. یہاں تک ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اب شیطان اگلے مرحلے کے اندر وارد ہوتا ہے. پہلے فقط وسوسے کے طور پر ہے, اس کو اپنی طرف جذب کرنے کے طور کی حد تک ہے, اب اس کو جو ہے اگلے مرحلے میں اس کو جب جرت ہوتی ہے, دیکھتا ہے کہ ہاں یہ مجھے ایکسیپٹنس مجھے مل رہی ہے, یہ شخص جو ہے میرا مقابلہ نہیں کر رہا, مجھے جو بھگا نہیں رہا. کیسے بھگائے گا کوئی انسان اس شیطان کو, کیسے بھگا سکتا ہے؟ جب اس کے ایمان کی طاقت ہوگی تو اس ایمان کی طاقت کے نتیجے میں اس کا دفاع کرے گا. جب آپ کے پاس وہ ویپن نہ رہے, جو اسلحہ نہ رہے کہ جو آپ شیطان کا مقابلہ کر سکیں, تو شیطان کو اندر آنے کا موقع مل جائے گا, دشمن اندر آئے گا. اور آہستہ آہستہ اگلے مرحلے کے اندر جو گمراہی کا مرحلہ ہے یا فریب کا مرحلہ ہے, دو الگ الگ چیزیں, ایک دفعہ اذلال ہے, ایک دفعہ جو ہے غرور ہے. قرآن کے اندر بھی دو چیزیں جو ہے ہم کو ملتی ہیں, احادیث کے اندر بھی ملتی ہیں, کہ اذلال کیا ہوتا ہے, گمراہی کیا ہوتی ہے, ذلالت سے نکلا ہے, کہ جس میں فرض کرے ایک انسان کا جو ہے ایک جگہ جانا چاہتا ہے, اس کا ایک ہدف ہے, تو میں اس کو جو ہے وہ مس گائڈ کروں کس چیز کے اندر, اس کے ہدف کو جو ہے کہوں کہ تمہارا یہ ہدف نہیں بلکہ تمہارا وہ ہدف ہے, اس کو جو ہے گمراہ کر دوں. میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے راستہ پوچھوں کہ مجھے کہاں جانا ہے, بجائے آپ مجھے صحیح گائیڈ کریں آپ کہیں کہ وہ راستہ آپ کا ہدف اس طرف ہے, میں آپ کو ادھر بھیج دوں. تو ایک دفعہ شیطان آ کے انسان کو گمراہ کرتا ہے, اس کا ہدف ہی چینج کر دیتا ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا ایمان بہت زیادہ ضعیف ہے, کہ آپ کا ہدف تو خدا تھا, اس نے اس طرح سے جو ہے آپ کا ہدف ہی جو ہے چینج کر دیا. خدا نہ کرے کسی کو جو ہے وہ مسلمان تھا, اس کو جو ہے بالکل ہٹا کے کفر کے اندر لے آئے. لیکن ایک دفعہ جو ہے کہ دیکھتا ہے کہ نہیں, اس شخص کو جو ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا ہدف خدا نہ رہے, نہیں ہدف تو خدا ہی رہے, خدا سے محبت کرتے رہو سب, یہ چیز تمہاری اپنی جگہ, اس کو میں ہٹا نہیں سکتا, لیکن میں کیا کہتا ہوں, اس کو فریب دیتا ہوں, اس کو فریب دیتا ہوں کہ جس وسیلے سے تم خدا کے نزدیک ہونا چاہ رہے تھے اس کو چینج کر دیا میں نے. کہا تم جو ہر انسان جو اپنے آپ کو اب خود سے محبت کرتا ہے, اور وہ اس کی خود سے محبت کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ باقی رہتا ہے, خود اپنے لیے جو ہے تگ و دو کرتا ہے, اس کے اندر زندگی کرتا ہے, اپنے بچوں کے لیے جو ہے کوشش کرتا ہے. اگر خود سے محبت نہ ہو انسان تو اس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی. تو خود سے محبت تو بری چیز نہیں ہے, لیکن شیطان کیا کرتا ہے, اس کے اندر کچھ چینج لانے کی کوشش, کچھ تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی جو ہے یہی جو ہے وہ تمہاری زندگی, تم بقا چاہتے ہو نا, ٹھیک ہے یہی دنیا میں تمہیں باقی رہنا ہے. اس کو بھلا دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے, یہ تو ختم ہونے والی ہے, اس کو یہاں سے فریب دینے کی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں جو لذت دنیا ہے یہی اصل چیز, یہی اصل لذت ہے, یہی اس کو حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے. بس اس کو ہدف جب چینج نہیں کر پاتا, اس کو اس طرح سے اس کے وسیلے کے اندر, اس راستے کے اندر جس پہ وہ چل رہا ہے, اس کے اندر جس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں غرور, فریب دینا. تو شیطان ان دو طریقوں سے وارد ہوتا ہے. پہلا کام کیا تھا کہ اس کے اوپر ایک سایہ ہوتا ہے, ایک امبریلا کی مانند, اس کے اوپر جب وہ سائے کے اندر آ جاتا ہے شیطان کے, آہستہ آہستہ مزید جب نفوذ کرتا ہے, اب اس کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے آتا ہے. جب گمراہ ہو جاتا ہے وہ شخص, وہاں پر وہ مقام ہے کہ اب شیطان کے زیادہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. جب زیادہ کنٹرول میں آ جاتا ہے آپ شیطان کا، اور کے آگے رام ہو جاتا ہے، یہ شخص شیطان کے آگے رام ہو چکا ہے، جسے کہتے ہیں مرحلے ذلت کے اندر. سب کہتے ہیں آدم ذلیل ہے، ذلیل کیسے کہتے ہیں، کہاں سے نکلا ہے؟ جو شخص فرض کریں ایک ایسا جانور جو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا اللہ میں کی گائے ہے مثلاً، جی بالکل یہ چیز آپ کی کچھ نہیں، تو اس کے اندر جب ریزسٹنس ختم ہو جاتا ہے کہ بالکل آپ کے آگے رام ہے، اب جو ہے شیطان جہاں پہ اس کو لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے، بالکل آپ کے کنٹرول میں آ گیا. اس کو کہتے ہیں ذلیل. ذلیل کیسے کہتے ہیں؟ جو بالکل اس طرح کی حالت ہے، اس کے اندر کوئی ریزسٹنس نہیں ہے عزت کے مقابلے میں. جو عزیز ہے وہ ایک ٹھوس، اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، ریزسٹنس پایا جاتا ہے. لیکن جو ذلیل ہے اس کے اندر وہ ذلت ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی اس کی عزت باقی نہیں رہی، بالکل آپ کے آگے شیطان کے آگے اب رام ہو گیا. جب رام ہو گیا تو اگلے مرحلے میں کیا آتا ہے؟ اب ایسا ہی ہے کہ فرض کرے کہ انسان جو ہے کسی بلندی کی طرف جانا چاہ رہا ہے، کسی راستے پہ جانا چاہ رہا ہے، وہاں پہ جو ہے بہت ہی باریک قسم کا راستہ ہے، خطرناک قسم کا راستہ ہے، اور آپ کا جو ہے وہ پیر سلپ ہو جائے اور آپ جو کھائی کے اندر جا کے گر جائیں. اگلے مرحلے کے اندر شیطان یہ کام کرتا ہے، اس کی لغزش کا وقت آتا ہے، اب اس کو پھسلنے کا وقت آتا ہے. جب شیطان کے بالکل کنٹرول میں آ گیا، رام ہو گیا اس کے آگے، اب وہ جہاں بھی چاہے اس کو گرا سکتا ہے، اور یہاں پہ اس کا گرنا ہے، اور یہاں سے جو ہے ہدایت سے جو ہے وہ دور ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ انسان کی انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی ہے. اجتماع بھی ایسا ہی ہے، ان تمام مراحل کو گزارتا ہے شیطان. ایک مرحلے میں ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ کام ہوتے ہیں. ہم لوگ اگر پہلے مرحلے کے اندر اپنے اجتماع کے اندر سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ یہ چیزیں وارد ہو رہی ہیں، یہ شبہات وارد ہو رہے ہیں، یہ برائیاں وارد ہو رہی ہیں، مقابلہ نہیں کریں گے، اگلے مرحلے میں دیکھیں گے اب ہماری ویلیوز چینج ہو گئی ہیں، اب ہمارے اہداف ہی چینج ہو گئے ہیں، اب ہم نے اس دنیا ہی کو جو ہے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے اور اسی کے پیچھے چلنے لگے ہیں. اب ہم اس دوسرے مرحلے کے اندر آ گئے ہیں کہ جہاں پہ گمراہ ہو چکے ہیں یا شیطان کے فریب میں آ چکے ہیں. اور پھر مزید اس طرح سے چلتا چلا جائے تو یہ معاشرہ اس طرح سے گرتا چلا جاتا ہے جیسے چند مثالیں بیان کی، ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے. اب اس کے جو ہے کوئی اس کے اندر عزت باقی نہیں رہتی، اس کے اندر اتنا زیادہ یہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ اب ان چیزوں کو برا ہی نہیں سمجھتا. اس غرق اس میں جو ہے وہ اگلے مرحلے کے اندر آ کے شیطان آتا ہے اور بالکل اس کو فنا کر دیتا ہے، اور اس طرح سے ایک ایسی کھائی میں گرا دیتا ہے کہ جب انسان جو اس اندھیرے کے اندر اس کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ بس یہاں سے باہر کیسے نکلے، اس حد تک جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس حد تک جو ہے اس گندگی کے اندر، نجاست کے اندر، خباستوں کے اندر معاشرہ جو ہے گرتا چلا جاتا ہے. ایک درود بھیجے محمد والے. اور یہ تمام کام جو ہے شیطان جو ہے شیطان بھی کرتا ہے، شیاطین جنس بھی ہمارے جن بھی ہمارے پاس ہے، شیطان انس بھی ہمارے پاس ہے، انسانوں کی شکل میں بھی جو شیاطین ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، اور جنوں کی صورت میں جو شیاطین ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ انسان کو اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں. تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں حکمران آ کے، جو 20 سالہ جو عرصہ ہے اس کے اندر معاشرہ اس جہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ اس معاشرے کے اندر اب حدود الہی جب جاری نہیں ہوتی، جب دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر کیا ہے، جب وہ شراب پیتے ہیں، جب وہ فرض کریں کہ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی فحشہ انجام دیتے ہیں، تو ان پر جو ہے حدود جاری نہیں ہوتی. کس پہ حد جاری ہوتی ہے؟ وہ بیچارے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، جو آج کے زمانے میں ہم کیا ہوتا ہے، سزائیں کس کو ملتی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ملتی ہیں. بڑے لوگ جو ہیں، جو اس اصطلاح کے اندر بڑے اور چھوٹے ہماری جو تعریف ہے بڑے اور چھوٹے کی، اس کے مطابق بڑے لوگ جو ہیں وہ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان پہ کوئی نہ ان پہ کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ ان کو کچھ کہہ سکتا ہے. اس زمانے میں یہی تھا. جب دیکھا گیا کہ دو تین ایسے مراحل، دو تین ایسے مواقع آئے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں وہ بڑی جو شخصیات تھیں جو کہ خلافت خلیفہ سے نزدیک تھیں، جب وہ انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا، کسی نے شراب پی، کسی نے کوئی فحشہ کو انجام دیا جس پہ حد جاری ہونی چاہیے تھی، کہا گیا کہ نہیں یہ تو بہت ہی نزدیکی ہے، اس پہ تو حد جاری نہیں ہو سکتی. جب یہ حد جاری نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اس گناہ کی جو قباحت ہے وہ ختم ہونا شروع ہوئی. کہا کہ جب بڑے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو چھوٹوں نے کہا ہم بھی کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ گناہ جو ہے معاشرے کے اندر پھیلنا شروع ہوئے. جب بڑوں نے کہا، جب ان کو جب فرق نہیں پڑتا، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ معاشرہ جو ہے اور زیادہ آلودگی کے اندر مبتلا ہو جائے، اور زیادہ ان غلاظتوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تاکہ جب کل وہ یہ گناہ کا انجام دے تو کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. جب پورا معاشرہ ایک جیسا ہو جائے گا تو کون پس کس پہ جو ہے انگلی اٹھائے گا؟ خود پھیلایا جاتا ہے، خود اس طرح سے معاشرے کو گندا کیا جاتا ہے، خود آلودہ کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی ہم پہ کل انگلی نہ اٹھائے. اس طرح سے یہ معاشرہ جو ہے گزرتا رہا ان مراحل سے اور دنیا کی طرف. اس کا پورا جو خلاصہ ہے وہ یہ کیا ہے کہ انسان دنیا کی طرف مائل ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، آخرت کو بھلا بیٹھے، اور بالکل اس کا ہدف جو ہے وہ دنیا ہو جائے. اور وہ جو اس کا جسے کہتا ہوں، اگر ایک چیز میں بیان کرنا چاہیں دنیا گری کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر اسیان اور گناہ اور خدا کے سامنے سرکش. یہ بندہ سرکش ہو گیا، اب بغاوت پر آ جاتا ہے، بالکل خدا کے سامنے باغی ہے. کہ جب وہ اس تخت پر بیٹھتا ہے وہ شخص، اور وہ اشعار بھی جو پڑھتا ہے کہ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی، یہ سب تو ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم نے رچایا تھا، اب یہاں تک نوبت آتی ہے. یہ معاشرہ 50 سال کے اندر یہاں تک پہنچ گیا، अभी इमाम अलैहि सलाम है जो इस माशे को इस तरह से होते हुए देख रहे हैं, 10 साल ज़िंदगी जो है आपकी इमामत की वो अमीर शाम की खिलाफत के अंदर गुजरती है, और फिर जो है वो 61-60 हिजरी के अंदर जो है यजीद जो है खिलाफत पर बैठता है। तो पहले जो 10 साल हैं उसके अंदर आप वो क़याम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मालूम है कि इस वक्त जो यानी अभी 10 साल पहले आपके बाबा की शहादत हुई है 40 हिजरी के अंदर, 50 हिजरी के अंदर आप अपने भाई की शहादत के बाद मसनद खिलाफत बैठते हैं। 10 साल पहले तक के हालात आपके सामने हैं कि कूफा में इमाम अलैहिस्सलाम लोगों को बुलाते हैं कि इमाम मौजूद है, खिलाफत मसनद खिलाफत पर मौजूद हैं, बुलाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता और लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। जिस तरह से कल बयान किया कि इमाम अलैहिस्सलाम जब खुतबा दे रहे होते थे लोग खुतबे के दौरान उठ के चले जाते थे और इमाम अलैहिस्सलाम कहते थे ये उठ के कहाँ जाते हैं, अपनी महफिलें बनाते हैं, महफिलें वहाँ पर अशार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। और लेकिन तो जब वो माशरा अब जंग से खस्ता है, जंग नहीं करनी, हालांकि ठीक है जो भी है जो भी खिलाफत बैठ जाए, हमें आसाइश चाहिए, हम मजीद जंग नहीं लड़ सकते, ये माशरा उसको कबूल कर लेता है, इस जिल्दत के अंदर आता है और आहिस्ता आहिस्ते 10 साल जब गुजारते हैं, 10 साल गुजारने के बाद अब माशरे की आंखें दोबारा से थोड़ा बहुत खुलना शुरू हुई कि जो जुल्म है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमने क्या गलती की है कि जो अली इब्ने अबी तालिब का साथ नहीं दिया। लेकिन वक्त गुजर, जिस तरह से कल आपके जहन में अगर हो, इमाम ने क्या फरमाया था, देखो ये हर चीज़ जो तुम्हारी तरफ आती है, जो खुश नसीबियाँ तुम्हारी तरफ आती हैं, रुख करती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बार बार आती रहेंगी, तुम इसको एक दफ़ा हाथ से जाने दो फिर दोबारा आ जाएंगी, नहीं, ये मौाक़े कम मिलते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर साल तुम्हें जो है हर मौके पर जब तुम चाहो ये खुश नसीबियाँ जो हैं जो सालों साल के बाद जो खिलाफत ने रुख किया था अमीरुल मोमिनीन का, ये हर जब तुम चाहोगे तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, दोबारा चाहोगे तो वापस आ जाएगी, नहीं, इसका ख्याल रखना, इसकी हिफाजत करना। लेकिन उम्मत ने ख्याल नहीं रखा, बिलाकर अब जो है पछता रहे हैं। अब इमाम अलैहिस्सलाम अगर क़याम इस वक्त करें तो बहुत सारी मुश्किलात का इमाम को सामना है, अभी माशरे के अंदर इतना ज़्यादा वो रुश नहीं आया, इतना ज़्यादा समझ नहीं रहा, अभी भी वो हालतें उसके अंदर है कि ठीक है कोई भी हुकूमत करता रहे बस हमारी ज़िंदगियाँ बचती रहें, मिंबर से जो है वो लान तान ही हो रही है ना अमीरुल मोमिनीन को, होती रही हमारी ज़िंदगी तो गुजर रही है। जब माशरा इस तरह से होता रहे, हर शख्स अपने आप के बारे में सोचता रहे, तो इस माशरे का कुछ नहीं किया जा सकता, इसको ज़रूरत है थोड़ा और ये परवान चढ़े, थोड़ा और इसके अंदर अक्ल और शऊर आए कि जहाँ पर इसको उठाया जा सके। इस तरह से आयत के अंदर बयान किया कि क़याम लिल्लाह, तो क़याम लिल्लाह के अंदर क्या किया जाए, अब इमाम अलैहिस्सलाम इस वक्त अगर उठ जाएं तो क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ जो काम इमाम हसन अलैहिस्सलाम नहीं कर सके, क्यों, अंसार नहीं थे, बात समझने वाले अफराद नहीं थे, वही अफराद जो कि आपके नज़दीकी थे क्या कहते हैं इमाम को, जब इमाम अलैहिस्सलाम सुलह कर लेते हैं नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि या मुज़िल्लल मोमिनीन, ए मोमिनीन को जलील करने वाले, कौन कहता है, आपके अपने नज़दीकी अफराद इमाम हसन से कहते हैं, क्यों, क्योंकि नहीं समझ पा रहे, बसीरत नहीं है, हालात को नज़ाकत को नहीं समझ रहे कि इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अगर इन असहाब को जो थोड़े बहुत मेरे पास जो शिया रह गए थे अगर मैं जंग कर लेता ये सब भी ख़त्म हो जाते तो मामला ख़त्म हो जाता, फिर आगे कौन इस चीज़ को आगे बढ़ाता। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी बसीरत से इस मतलब को जो है वो देखा कि नहीं, यहाँ पर सुलह करना ज़रूरी है, सुलह की अगर ये सुलह नहीं होती तो करबला का वाक़या भी इस तरह से नहीं हो पाता। वो जो असहाब आपके पास थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कि जिन्होंने मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो तहरीक चलाई, जो क़याम किया और उसके नतीजे में दीन को बचाया और जो दीन आज तक बाकी है उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी के नतीजे है, किसने इसका ज़मीना फराहम किया, उस सुलह इमाम हसन ने फराहम किया, लेकिन आपके असहाब नहीं समझ रहे थे, एतराज़ किया, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से बर्दाश्त किया होगा, ये भी सब्र इमाम हसन है, बिलाखिर बर्दाश्त किया, ये हालात इस तरह से गुजरते चले गए। इमाम अलैहिस्सलाम के पास मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त क़याम नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता दर करना शुरू किया और इमाम अलैहिस्सलाम को खतूत लिखना शुरू किया कि इमाम से कहा कि नहीं आप जो है आगे बढ़े, इमाम हम आपके साथ, इमाम ने कहा कि नहीं अभी वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं आया। यहाँ तक कि हजर इब्ने अदी का जब वाक़या होता है और उनकी शहादत के बाद एक ग्रोह आता है, एक वफ्द है जो है इमाम अलैहिस्सलाम से मिलने आते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा वाक़या चूँकि हुआ था और तकरीबन माविया के जो है वो हुकूमत के आखिरी यानी उसके, तो एक वफ्द आता है इमाम अलैहिस्सलाम के पास और एक अब मालूम नहीं कि उसके अंदर क्या उनके साथ गुफ्तगू हुई, लेकिन ये ख़बर जो है यानी देखें कितना ज़्यादा नज़र रखी हुई है अमीर शाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फ़ौरन जो है इतला दे दी गई, जासूस ने इतला दी कि इमाम अलैहिस्सलाम के पास हजर इब्न अदी की शहादत के बाद एक वफ्द आया, मुलाकात की है, तो फ़ौरन जो है माविया ने ख़त लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उसमें जो है सरजनिश की और ये बताने की कोशिश की हम तुम्हें अपनी नज़रों में रखे हुए हैं और तुम्हारी हर हरकत का हमें इल्म हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी जो है एक जो है ख़त लिखा और शदीद ख़त लिखा अमीर शाम को। और इस तरह की इमाम अलैहिस्सलाम ने की ज़िंदगी के अंदर कुछ वाक़ात हमको मिलते हैं कि जिससे इमाम अलैहि सलाम के जो असहाब हैं, शिया हैं, उनको ये एक उम्मीद होती थी कि नहीं, इमाम अलैहि सलाम का एक प्लान है, एक बरनामा है, कुछ है जो अभी नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमाम अलैहि सलाम का प्लान ये कि अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद जो है बिल्कुल हाथ पाथ रख के बैठ जाना है, कोई एतराज़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई क़याम नहीं होगा, नहीं। इमाम अलैहि सलाम इस तरह की जो उनकी जो काम है, जो फ़ालियत है, एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह से अपने शियों को भी पैगाम देते थे कि नहीं, हमें मालूम है क्या करना है, हमारा एतराज़ अपनी जगह पर बाकी है, हम मुखालिफ हैं जो कुछ हो रहा है, और ये चीज़ हमारे, और लेकिन इसका वक्त अभी नहीं आया। जब अमीर शाम इस दुनिया से चला जाता है, यजीद इस पर बैठता है इस मसनद के ऊपर, अब इमाम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि अब वक्त आ चुका है। क्यों? इसलिए कि अब एक, अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही, अब अलनन एक ऐसा शख्स इस मसनद को बैठ चुका है कि जो अलनन शराब पीता है, कातिल नफ्स मोहतरमा है, फहाशी करता है, ऐसे ऐसे काम जिसको मिंबर से हम बयान नहीं कर सकते, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और न फकत ये कि छुप के करता हो, बल्कि अलनी तौर पर, और लोग भी इस बात को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब जाना, तो आपको मालूम है कि करबला के वाकये के बाद किस तरह से लोग जो है वो बाहर निकलते हैं। खैर, बस एक इस तरह का शख्स मसनद पर बैठ चुका है। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़ जो इससे पहले इमाम अलैहि सलाम के आगे हर्डल बनी हुई थी, क्या थी? सुलह इमाम हसन थी। सुलह इमाम हसन के अंदर था कि माविया के बाद जो है वो क्या होगा, जब तक माविया है, जब तक कोई कयाम उसके खिलाफ नहीं होगा। अब गर्चे माविया बाकी सारे शिकों पर जो है वो उस पर उसने पाबंदी नहीं की थी, और लान तान होती रही इमाम अली अलैहिस्सलाम को, सब कुछ होता रहा, बाकी कोई भी शिक थी उस पर उसने अमल नहीं किया, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम अगर ये काम करते तो क्या होता? वो चूंकि एक सियासतमदार आदमी था, और ये तमाम चीज़ों के जरिए से उसके पास जो प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, उसके जरिए से ये शो करता कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है सुलह को जो इसके पाबंदी नहीं की, पैमान शिक नहीं की है, और एक गुनाह का काम किया है, और हमारे पास उनका जवाब है कि हम उनके जो है वो जिस तरह से बगावत हुई इसको क्रश करने का हमारे पास जवाब मौजूद है। इमाम अलैहि सलाम ने उस वक्त ये काम नहीं किया। जब माविया का इंतकाल हो जाता है, अब यजीद जैसे शख्स इस मस्तन पर जब बैठता है, इमाम अलैहि सलाम के पास उस वसूलनामे के अंदर वो कोई शिक ऐसी बाकी नहीं बची कि जिस पर अब पाबंदी ज़रूरी हो। अब वो हर्डल भी जो है रास्ते से रुक हट चुका है, माविया जो एक सियासतदार आदमी था वो भी अब नहीं है, यजीद जैसा इंसान जो कि फ़कत एक ऐश व नोश की ज़िंदगी का अय्याश इंसान है, वो इस मसनद पर बैठ चुका है, और अपनी उस जवानी के गुरूर के अंदर और उस इंतकाम की जो जो आग उसके सीने में लगी हुई है कि वो चाहता है कि अपने अजदाद का बदला ले बनी हाशिम से, उस आग के जरिए उस ये जो उसके अंदर हसद की और कीने की जो आग है, इस किस्म का एक इंसान यहाँ पर बैठ चुका है। ये इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पर इस ज़माने में क़याम किया जाए। इमाम अलैहिस्सलाम हालात को बेहतर समझते हैं, साथ ही साथ इमाम अलैहिस्सलाम का अपना एक बड़नाम है, अपना एक प्लान है। क्यों प्लान है? क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम जब देखते हैं और अपने पास उनके पास जो चीज़ मौजूद है, जो वजह मौजूद है, जिसे कहते हैं कि आपके पास जो रीज़न है शरई तौर पर जो मौजूद है, कि जब किसी शख्स को जो रसूल खुदा की हदीस को कोट करते हैं, खुद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो इस खिलाफत पर बैठा है, हुकूमत के ऊपर आ चुका है, और जिसके अंदर एक तमाम खसूसियात हों कि जो दीन खुदा की पाबंदी नहीं करता, हलाल को हराम और हराम को हलाल करता है, ये तमाम खसूसियात उसके अंदर हों, फिर तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, उम्मत इस्लामी के लिए जायज़ नहीं कि वो खामोश बैठे। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, एक शख्स ऐसा बैठ चुका है, अब यहाँ पर कोई वजह बाकी नहीं बचती कि जहाँ पर क़याम ना किया जाए। साथ ही साथ जो है वो कूफे वालों की तरफ से भी खतूत आना शुरू होते हैं, और कहते हैं कि हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस तरह से बताया कि इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ शिया जो है आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उनकी तरबियत हो रही थी, और माशरा भी जो है अब इन मजालिम के बाद बेहतर हालत में आ गया था, और अब जो है दोबारा से उसके अंदर एक चीज़ थी कि हाँ जो दोबारा से हालात बेहतर होने चाहिए। अब इनके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स हैं, ऐसा नहीं कि हर इंसान जो है इमाम अलैहिस्सलाम के वबा वफा असहाब की तरह की मानिंद जो है बसीरत रखता हो और हालात को देख रहा हो और इस तरह से कुर्बानी देना चाहता हो, नहीं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं। बाज़ लोग वो हैं कि जो देखते हैं ना कि अगर जो है हुकूमत मिल गई तो अच्छी बात है, एक हालत एक इंसाफ का और जो है दोबारा से अदल की हुकूमत होगी, हम उसमें जो है उस सुख का सांस लेंगे, हमें भी अच्छा नहीं लगता ये बुराइयाँ जो है माशरे में हों, हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते उसके लिए, कुर्बानी नहीं देना चाहते, लेकिन अगर ये हो जाए तो इमाम अलैहिस्सलाम का साथ देने को तैयार हैं। अगर कहते ना, अगर आपको बिल्कुल जब प्लेट में सब कुछ रख के दे दिया जाए तो खुश है, ठीक है, हाँ, लेकिन जहमत आप नहीं करेंगे कि आप जाएं उसको जो है वो हासिल करने के लिए, जहमत करने वाले अफराद नहीं, लेकिन माशरे में ये अफराद भी हैं कि जो देख रहे हैं कि जुल्म माशरे के अंदर जुल्म इतना बढ़ चुका है, गुनाह इतने बढ़ चुके हैं, माशरा दोबारा जाहिलियत की तरफ जा चुका है, इनका दिल भी दुख रहा है अंदर से, लेकिन इतनी करेज नहीं है, इतनी शुजात नहीं कि कोई आम कर सकें। बिलाखिर इस हालात के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम जब देखते हैं कि अब कूफा की तरफ से भी खतूत आ चुके हैं, ये सब कुछ है, इमाम अलैहिस्सलाम उस सफ़र का आगाज़ करते हैं कि अब यहाँ पर क़याम होना चाहिए। अब इस क़याम का आगाज़ किया जाता है, लोगों को दावत दी जाती है, इमाम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि अब जब ये क़याम करना है, लोग भी आमादा है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों को जो है खतूत भेज के अपनी तरफ दावत देते हैं, بصرہ والوں کو خط لکھا جاتا ہے، مختلف اور بھی لوگوں کو، اور لوگ جو ہیں آمادگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بھی شروع میں آمادگی کا اظہار کسی نے نہ کیا ہو، لوگ آہستہ آہستہ جو ہے آپ کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ مکہ تشریف لے جاتے ہیں، مکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوفہ سے جو ہے اتنے سارے خطوط جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو آ جاتے ہیں، امام علیہ السلام مختلف سرزمین یمن سے مختلف علاقوں سے جو ہے آپ کی، لیکن ساتھ ساتھ مکہ کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس پوری جو آپ کی نہضت ہے، جو پوری تحریک ہے، اس کو اچھی طرح سے عالم اسلام کے اندر جو ہے پھیلایا جا سکے، حجت تمام کی جا سکے، لوگوں کو جو ہے کوئی بیوقوف نہ بنا سکے، وہ جو چیز ہے اب تک جو پروپیگنڈا جو کیا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے، وہ حجت جو ہے تمام ہو جائے، اور کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس ہمیں معلوم نہیں تھا اور یہ چیز ہمیں جو ہے قیام ہو گیا اور اس کا ریزن کا ہم کو معلوم نہیں تھا، یہ تمام چیزیں نہیں، حجت تمام ہو جائے، اس لیے آپ مکہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور بالآخر آپ کے پاس مختلف قسم کے وفود آتے ہیں، ان کو اطلاع دیتے ہیں، لوگ جو ساتھ دینا چاہ رہے تھے، جو واقعی جو ہے اس مطلب کو، اس درد کو رکھتے تھے اپنی سینے میں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس زمانے کے اندر بڑے بڑے اصحاب تھے، وہ بھی ساتھ نہیں دیتے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے، اور یہی چیز جو ہے ہمارے لیے جو ایک عبرت کا مقام بھی ہے ایک طرف سے، کہ ہم دیکھیں کہ تاریخ کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات تھیں، آپ کے اپنے نزدیکی افراد تھے، بنی ہاشم کے افراد تھے، بہت سنے ساتھ نہیں دیا، اور امام علیہ السلام کو مشورہ دیتے رہے کہ نہیں اس سفر پہ آپ نہ جائیں، اس میں خطرہ ہے، سب کچھ، امام علیہ السلام کو کہتے تھے مجھے معلوم ہے، میں تو خود بتا رہا ہوں کہ سفر کے اندر خطرہ ہے، اور خود بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس طرح سے جو ہے شہادت واقع ہوگی، حتیٰ کہ ہماری خواتین کو جو ہے اسیر بنایا جائے گا، سب کچھ معلوم ہے، لیکن یہ کام کرنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ کہ ہو نہیں سکتا کہ اگر یہاں پہ خاموشی اختیار کی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا، کہ اب جو ہے دین جو ہے پھر باقی نہیں بچے گا، دیکھیں ایک وقت وہ ہوتا ہے، بس میں یہاں پہ گفتگو ختم کروں گا، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ دین آتا ہے پہلے معاشرے میں، اس کے نتیجے میں حکومت قائم ہوتی ہے، صحیح، حکومت کیا بنتی ہے؟ وسیلہ بنتی ہے دین کو مزید پھیلانے کا معاشرے کے اندر، جیسے رسول خدا نے جب پہلے دین کو لے کر آئے، پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ اس دین کے ذریعے سے معاشرے کے اندر حکومت کو نافذ کیا گیا، اور وہ حکومت جو ہے وہ خود ٹول بنی، وسیلہ بنی کہ اب یہ دین مزید پھیلے، اور دین کا جو ہے نفاذ و معاشرے کے اندر، اور لوگ مسلمان ہو، یہ ہدایت عام ہو جائے، سب کچھ، یعنی اب دین اصل ہے، حکومت سیکنڈری چیز ہے، حکومت کیا ہے؟ ٹول ہے دین کے ہاتھ میں، لیکن برعکس اگر ہو جائے، برعکس اگر ہو جائے تو کیا ہوگا، حکومت اگر اصل ہو جائے اور دین ٹول بن جائے تو ہوتا کیا ہے، اور یہ جو کہ آہستہ آہستہ یہ چیز ہو گئی، کہ اب جو ہے وہ جو لوگ حکومت کیا کرتے تھے، ان کو حکومت کرنے کے لیے کوئی جواز چاہیے، اس مسند خلافت پہ بیٹھنے کے لیے، جب خلافت رسول ہے نا، یہ مسند کون سی ہے، خلافت کوئی اور تو خلافت نہیں ہے، کیا اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، ہم خلیفہ رسول ہیں، بس جب خلافت رسول کا جب دعویٰ کرنا ہے تو آپ کے پاس دینی کوئی جواز ہونا چاہیے، تو دین کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، نماز جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں مثلا، یہ بھی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر جو ہے، روزہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ جو ظواہر ہیں اس کو بھی رکھا ہوا ہے، لیکن کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو ٹول کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اصل حکومت ہے، یعنی اگر ایک مرحلہ وہ آئے کہ جہاں پر ہم یہ دیکھیں، جب وہ بادشاہ، جب وہ یہ دیکھے، وہ حاکم اگر یہ دیکھے کہ میں حکومت کر سکتا ہوں، اب لوگ اتنے بیوقوف ہو چکے ہیں، یا اتنے رام ہو چکے ہیں، یا اتنے ذلیل ہو چکے ہیں، کہ اب میں جو بھی کچھ کروں کوئی میرے مخالف میں جو ہے وہ صدا بلند نہیں کرے گا، تو وہ کہے گا اب اس دین کی مجھے کیا ضرورت ہے، دین تو ٹول تھا نا، جب اس ٹول کی مجھے ضرورت ہی نہیں رہی، اور اصل جو کہ حکومت تھی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے، تو اس دین کو کیا کرنا ہے، یہی وہ ہوا جو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ شخص علنا کیا کرتا ہے، علنا اس اشعار کو جو پڑھتا ہے کہ نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی یہ کچھ تھا، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، یعنی علنا کفر کا اظہار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین اب ختم ہو جائے، امام علیہ السلام اسی لیے کہتے ہیں کہ اب اگر خاموش رہا گیا تو کیا ہے، اس دین پر پھر سلام ہے، پھر خدا حافظی ہے، اب نہیں بچے گا دین، اب دین بچنے والا نہیں ہے، یعنی اب اتنا زیادہ قوی ہو چکا ہے ظلم، اور اتنا زیادہ وہ جاہلیت قوی ہو چکی ہے، کہ اب علنا یہ کہنے کو تیار ہے کہ ہم حکومت جس کو حاصل کرنا چاہتے تھے وہاں تک پہنچ گئے، وہ مقصد حاصل ہو گیا، اب وہ جو دین تھا وہ ٹول ہم اس کو پھینکنے کو تیار ہیں، امام علیہ السلام کہتے ہیں بس اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا، اب قیام کرنا ہے، اس قیام کے نتیجے میں آپ کے پاس کون آپ کا ساتھ دے گا، کون نہیں دے گا، یہ اب میٹر نہیں کرتا، جو چیز کل تک میٹر کر رہی تھی، امام علی علیہ السلام کے لیے میٹر کر رہی تھی، امام حسن کے لیے میٹر کر رہی تھی، اب یہ چیز یہاں پہ میٹر نہیں کرے گی، کیوں؟ کیونکہ اب بھی اگر خاموش آ گیا تب یہ دین اصل سے ختم ہو جائے گا، جڑ سے ختم ہو جائے گا، اب یہاں پہ قیام کرنا ضروری ہے، چاہے آپ کے پاس ناصر جو ہیں آپ کی مدد کرنے والے افراد کم ہی کیوں نہ ہو، اور امام علیہ السلام جو ہے وہ یہ ہے قیام للہ کی اس حالت کے اندر، قیام للہ وہ 10 سال حالت جو پہلے جو آپ نے گزاری، پہلی 10 سال جو آپ کے امامت کے ہیں، اس کے اندر کسی اور طریقے سے آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، شاید افراد کی تربیت کرتا رہے، ہمارے پاس تاریخ موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اس 10 سال میں آپ نے کیا کیا، لیکن امام علیہ السلام نے حتماً، ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر کوئی کام کے، نہیں، ان کے پاس ایک پلان تھا، ایک اس کے نتیجے میں یہ اصحاب جو ہے تربیت ہوئے، افراد کو تربیت کیا گیا کہ جنہوں نے کربلا کو بنایا اور کربلا کے ذریعے سے دین کو جو ہے باقی رکھا گیا. بس ایک حالت کے اندر امام علیہ السلام اس طرح سے قیام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں، جذبات کے اندر نہیں، عقل سے اور خدائی رہنمائی سے، خدائی ہدایت کے ذریعے سے اس امت کی ہدایت کرتے ہیں اور خدا کے راستے میں قیام کرتے ہیں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ نہیں، اب اس طرح سے قیام کرنا ہے کہ مجھے اکیلے نکلنا ہے، اگر کوئی ساتھ دیتا ہے ان افراد کو ساتھ لینا ہے، اپنا واضح طریقے سے جو ہے ایجنڈا بتا دینا ہے، کھل کے بتا دینا ہے، اپنے خواتین اور بچوں کو اور چھوٹے چھوٹے اس شیرخوار بچے کو بھی ساتھ لے کے نکلنا ہے. جب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو اس کام کو انجام دیتے ہیں. یہ ہے حسین علیہ السلام، اور یہ ہے ان کے ماننے والوں کے لیے آپ کی جو سیرت ہے، کہ ہر زمانے کے اندر یہ دیکھتے رہو کہ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی حسینیت ہے اور یہی وہ نصیحت ہے، یہی وہ معاوضہ ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کو خدا کیا فرماتا ہے، انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، مل کے بھی قیام کرو خدا کے راستے میں، اکیلے بھی خدا کے راستے میں قیام کرو، جیسے حالات ہوں اس کے مطابق تمہیں ہر حالت کے اندر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور خدا قیام جو ہے خالصتاً خدا کے لیے. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. اذان محترم، یا ایام اس طرح سے گزرتے رہے، قافلہ جو ہے وہ کربلا کے اندر وارد ہو چکا ہے، 7 محرم کا دن بھی آ جاتا ہے اور پانی بھی جو ہے بند کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے عرض ہوا تھا، ان خیام کے اندر فقط بزرگ افراد نہیں ہیں، جوان نہیں ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور کربلا کی وہ صحرا اور وہ دھوپ اور وہ گرمی کا عالم کہ جس کے اندر اگر پانی بھی نہ ملے تو نہیں معلوم کس طرح سے برداشت ہوا ہو. بالآخر وقت گزرتا ہے، عاشور کا بھی دن آ جاتا ہے، امام علیہ السلام کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جاتے ہیں، بنی ہاشم بھی شہید ہو جاتے ہیں، امام علیہ السلام کے پاس اب کوئی نہیں عباس کے علاوہ، یہ باوفا بھائی جس نے ہمیشہ امام علیہ السلام کا ساتھ دیا، بصیرت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، امام علیہ السلام ہیں اور عباس ہیں. دو اور لوگ بھی ہیں خیمے کے اندر، ایک وہ بیمار امام ہے اور ایک ننّا مجاہد ہے کہ جس کو بھی بعد میں شہید ہو جانا ہے. ان مصائب کو پڑھنے کے لیے میں سوچا کہ جس طرح سے مقتل میں بیان ہوا ہے اس کو اسی طرح سے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. اب جس طرح سے بھی میں بیان کر سکا، میری ناقص جو زبان اس حالت کے اندر جو میں بیان کر سکا، آپ لوگ خود ان حالات کو سوچیں. جتنا گریہ انسان کر سکتا ہے، یہ وہ شب ہے، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ راتیں ہیں کہ جتنا زیادہ انسان اپنے ان اشکوں کے ذریعے سے اپنے امام سے نزدیک ہو سکے. ان مصائب کو سوچنے کی ذرا کوشش کریں کہ وہ حالت ہے امام علیہ السلام کی غربت کی، تنہائی کی، سب شہید ہو چکے ہیں، اب آپ ہیں اور عباس علیہ السلام ہیں. بحر الانوار میں علامہ علی سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لما رأى وحدته، جب بھائی نے اپنے بھائی کی تنہائی کو دیکھا، حضرت عباس نے جب دیکھا میرا بھائی اب تنہا رہ چکا ہے، لما را وحدته اتاخاه وقال یا اخی هل من رخصہ، اے بھائی اب کیا مجھے جہاد کی اجازت ہے؟ فرمایا کہ اے بھائی، بھائی نے گریا کرنا شروع کیا، فبکا الحسین بکا ان شدیدا، لیکن فقط گریا نہیں کیا بلکہ بکا ان شدیدا، شدید گریا کیا. ثم قال یا اخی، امام نے فرمایا اے میرے بھائی، انت صاحب لوائی، تم تو میری فوج کے پرچم دار ہو، علم دار ہو، وَإِذَا مَضَيْتَ تَفْرُقُ عَسْكَرِي، اگر تم بھی چلے گئے تو میری فوج کا کیا ہوگا، اگر تم بھی شہید ہو گئے تو یہ فوج باقی نہ رہے گی. میں کہوں گا عباس نے دیکھا ہوگا دائیں جانب، دیکھا ہوگا بائیں جانب، نہیں معلوم امام کس فوج کا ذکر کر رہے ہیں، شاید وہ بیمار امام مقصود ہے، شاید وہ ننا علی اصغر ہے جو اس فوج میں شامل ہے. ثم قال العباس قد ضاق صدري، عباس فرماتے ہیں بھائی جب دیکھا کہ امام علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے، کہا کہ بھائی اے حسین قد ذاق صدری، بھائی میرا سینہ اب تنگ ہو چکا ہے، اب میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے اور میں زندگی سے تھک چکا ہوں، ان منافقین سے لڑنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا اے حضرت عباس آپ اس زندگی سے تھک چکے ہیں، آپ نے صبح سے لے کے شام تک دیکھا ہے اپنے اصحاب کو شہید ہوتے ہوئے، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو شہید ہوتے ہوئے، لیکن اس زینب کے کیا عالم ہوگا، آپ کے جانے کے بعد اس کی خستگی کا کیا عالم ہوگا، جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جائے گی، جب یہ بچے بکھر جائیں گے اس صحرا کے اندر، نہیں معلوم کس طرح سے یہ بی بی جو بھوکی اور پیاسی ہوگی بچوں کو جمع کرے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی سے خستہ ہو چکا ہوں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا عباس جاؤ پھر ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ عباس جاتے ہیں اشقیا کی جانب اور نصیحت کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، خدا سے ڈراتے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امام کی طرف واپس آتے ہیں، فرجع الی اخیه فاخبر فسمع الاطفال ينادون العطش العطش۔ جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں خیموں سے صدا آ رہی ہے، پیاس، اے چچا پانی پانی۔ جب یہ آواز آپ کے کان میں پڑتی ہے، جاتے ہیں اس ننی سی مشکلے اٹھا لیتے ہیں، نہیں معلوم سکینہ کی طرف دیکھا ہوگا، سکینہ نے آخری نگاہیں چچا کی طرف کی ہوں گی۔ فرکب فرسہو، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اپنا نیزہ اٹھاتے ہیں، وہ مشک کو اٹھاتے ہیں، فرات کا رخ کرتے ہیں، فرات کو 4000 کا لشکر ہے جو گھیرے ہوئے ہیں۔ امام حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں، اس 4000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے نہر تک پہنچ جاتے ہیں، 80 لوگوں کو قتل کرتے ہیں، نہر فرات تک پہنچتے ہیں، گھوڑے کو پانی میں لے جاتے ہیں، اپنا ہاتھ اس نہر کے اندر ڈالتے ہیں، وہ ٹھنڈا پانی آپ کے ہاتھوں کو چھوتا۔ جب پانی آپ کے ہاتھوں کو چھوتا ہے، ایک دفعہ مقتل نے لکھا کہ عباس نے پانی کو پھینک دیا، ذکر عطش الحسین و اہل بیت، اپنے بھائی کی اور بچوں کی پیاس یاد آئی۔ فرملما، اس پانی کو پھینک دیا، وہ ملال قربا و حملہ علی کتفہ الایمن، مشکیزہ کو پر کیا، اپنے دائیں کندھے پر رکھا، دوبارہ سے خیام کی طرف رخ کیا اور دوبارہ سے جانا چاہتے ہیں جلد از جلد پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ فقط علیہ الطریق، لیکن راستہ روک دیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا، ہر جانب سے تیر اندازی ہو رہی ہے، حضرت عباس کی پوری کوشش ہے کسی طرح سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ ایک وار ہوتا ہے آپ کا دایاں ہاتھ قطع ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس اس مشک کو اپنے بائیں کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک اور وار ہوتا ہے بایاں ہاتھ بھی قطع ہو جاتا ہے۔ عباس اس مشکیزے کو اپنے دندان میں پکڑ لیتے ہیں اور محکم طریقے سے خیمے کا رخ کرتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں میرا ہاتھ، دایاں ہاتھ کٹ گیا تو کیا ہوا، بایاں ہاتھ کٹ گیا تو کیا ہوا، یہ پانی تو موجود ہے، مجھے اس پانی کو کسی طرح سے سکینہ تک پہنچانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک تیر چلتا ہے، ایک تیر چلتا ہے کہ جو مشکیزہ پہ پیوست ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ عباس دیکھتے ہو پانی ہے کہ جو زمین کربلا پر بہ جاتا ہے، حسرت سے اس پانی کی جانب کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بہ جاتا ہے، نہیں معلوم اس حسرت کے اندر کہ اب سمجھ نہیں آتا کہ خیمے کی جانب جائے۔ جب وہیں کھڑے رہے، اسی حسرت میں کھڑے ہیں کہ ایک تیر چلتا ہے، دشمن کو موقع ملتا ہے، آپ کے سینے کا نشانہ لیتے ہیں، یہ سینے کے پیوست ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس برداشت نہیں کر پاتے، گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، اے لوگوں ذرا سوچو، یہ شخص جس کے دایاں ہاتھ کٹ چکا، جس کا بایاں ہاتھ کٹ چکا، جس کے سینے میں جب تیر پیوست ہوا، جب گھوڑے سے نیچے آیا ہوگا، کس طرح سے نیچے آیا ہوگا جب کسی کے سینے پہ تیر پیوست ہو، جب زمین پر آئے گا تو اس سینے میں تیر مزید اندر اندر جاتا چلا گیا، اندر سے اندر چاہتا چلا گیا۔ آواز دی بھائی کو، بھائی ادرکھنی۔ امام علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا عباس کو اس حالت کے اندر، گریہ کیا عباس کو دیکھ کے، نہیں معلوم کس چیز پر گریہ کر رہے ہیں، عباس کی اس حالت پہ گریہ کر رہے ہیں یا اپنی اس تنہائی پر گریہ کر رہے ہیں۔ फरमाया कि मेरी कमर टूट गई, हाथ कमर पे रखा और बैठ गए। मैं कहूँगा यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम की कमर टूटी, अपना हाथ कमर पे रख के बैठ गए। वहाँ पे खैमे में ज़ैनब ने अपना हाथ चादर पे रखा होगा, वहाँ पे सकीना ने अपना हाथ अपने गोशवारों पे रखा होगा। खुदा इसी बात को कबूल फरमा। ए खुदा तुझे वास्ता बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का, हम अपने इस मौला और आका से एक दरख्वास्त करेंगे। ए हज़रत अब्बास, आप जो के आपके फर्जंद इमाम महदी साहिब जमा के चचा हैं, उनके अजदाद में से हैं, एक सिफारिश अपने हमारे इमाम से कर दें। आप जो कि बाबुल हवाइज हैं, अगर आप उनकी बात एक सिफारिश कर दें तो आपकी बात को रद्द नहीं करेंगे। इस सिफारिश कर दें कि हम भी अपने ज़माने के इमाम के असहाब में शामिल हो सकें। अगर हमारा इमाम हमसे नाराज़ है, अगर हमारा इमाम हमको देख कर, हमारे आमाल नामे को देख के हमसे नाराज़ है, आप कसद का हमें बख्श दे। एक दरख्वास आपके तवसुत से आपकी वालदा उम्मुल बनीन से करेंगे। ऐ खुदा तुझे हज़रत अब्बास का वास्ता, तुझे उम्मुल बनीन का वास्ता, हमारी बहनों को इसी तरह से औलाद अता फरमा, औलाद कसीर अता फरमा, वो औलाद अता फरमा कि जो हज़रत अब्बास और उनके भाइयों की मानंद अपने इमाम अलैहिस्सलाम पर कुर्बानी दे सके। और इसी तरह से हज़रत अब्बास दरख्वास्त करेंगे कि अपनी वालदा, अपनी माँ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से एक दरख्वास्त कर दूँ कि हमारे इन आंसुओं को जो इस पर शज़ा बरंबाते हैं उनको अपने बारगाह में कबूल कर ले, कि अगर ये आंसुओं को कबूल कर लिया गया तो हमारी निजात इसी के अंदर है। मातम हुसैन।